الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دین کی سمجھ اور فہم کے لیے فقہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين, مسلمانوں میں کیوں نہ ایک ایسا گروہ باہر نکلا جو جا کے دین کی صحیح سمجھ حاصل کرتا. تو دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید میں فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. علماء نے فقہ کی جو مختلف تعبیرات کی ہیں ان میں ایک جامع اور بہترین تعریف یہی ہے کہ دین کے جو بنیادی سورسز ہیں ان سورسز کو سامنے رکھ کے انسان اپنے وقتی مسائل کا حل ان میں تلاش کرتا جائے, اس کی گہرا فہم حاصل کرتا جائے, اس کو فقہ کہتے ہیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ کی بڑی وسیع تعریف کی گئی ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ فقہ میں جہاں ایمان ہے, عقیدہ ہے, یعنی مومن کو ایمان کی بھی سمجھ ہونی چاہیے, اس کا بھی ایک گہرا فہم ہونا چاہیے. مومن کو اپنے عقیدے اور بلیفس کا بھی پتا ہونا چاہیے, اس کی بھی گہری سمجھ ہونی چاہیے. اسی طرح مومن کو دین کے جتنے مسائل چاہے نماز کے ہیں, روزے کے ہیں, حج کے ہیں, زکوٰۃ کے ہیں, ان مسائل کا بھی جو ضرورت پڑتے ہیں اس کی گہری سمجھ ہونی چاہیے, اس کو بھی فقہ کہتے ہیں. اسی طرح مومن کے اپنے اخلاق ہیں, اسلام کے اپنے اخلاق ہیں, آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں, اس کی بھی گہری سمجھ ایک مومن کو ہونی چاہیے. یہ سارا اس کو کہا جاتا ہے فقہ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن مجید کے بعد فقہ کا ایک بہت بڑا مرکز سمجھا گیا ہے, کیونکہ آپ ہی کی ذات سے مسائل پھوٹتے تھے, آپ ہی کے منہ مبارک سے وہ مسائل نکلتے تھے. آپ نے ہر آنے والے کو جو نو مسلم ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے عقیدے سے آگاہ کیا کہ کلمہ شہادہ جو تم پڑھتے ہو اس کا معنی مفہوم کیا ہے, اللہ کو ایک مانتے ہو تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے, اور رسول اللہ کو, مجھے اگر اللہ کا رسول مانتے ہو تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے. جب وہ اس کو سمجھ جاتا تو پھر اس کے بعد اس کو ضرورت پڑتی اس بات کی کہ میں اب بحیثیت ایک مسلمان کے اپنی زندگی اپنوں کے اندر اور لوگوں کے اندر کس طرح گزاروں. تو اس کی سمجھ بھی حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں اپنا وقت گزارتا تھا، چاہے اس کو اصحاب صفہ میں بیٹھنا پڑے یا آپ کے پیچھے بار بار آ کے نمازیں پڑھنا پڑیں یا آپ کے خطبے سننا پڑیں یا آپ سے مختلف مسائل آ کے پوچھنا پڑے، وہ بھی آتا تھا۔ جب گہری سمجھ لوگ حاصل کر لیتے جو ان کی ضرورت کے ہوتے تھے، تو اس سمجھ کو لے کے جب وہ واپس جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں یہی سمجھاتے کہ دیکھو تم نے جو سیکھا ہے، اب اخبروا من وراءکم، جاؤ جو تمہارے پیچھے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیزیں بتانا، اپنے پاس میں رکھنا، یہ بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو سمیٹ کے نہ رکھنا بلکہ تقسیم کر دینا، لوگوں کو بتانا وہ ضرورت مند ہے۔ اس لیے سارا دین جو ہے اس کو فقہ کہا گیا ہے، اور اسی فقہ کی ضرورت ایک ایک مسلمان کو ہے۔ ہم مسلمانوں میں چونکہ اکثریت اور بہت سے شغل رکھتی ہے، مثال کے طور پر کوئی بزنس مین ہے، کوئی صنعت کاری میں اس میں مصروف ہے، کوئی اسی طرح کوئی اور فن میں مصروف ہے، اس لیے قرآن مجید کا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ نوجوان، کچھ لوگ ایسے ضرور نکلیں جو جا کے دین کا صحیح فہم حاصل کریں، اور صحیح فہم حاصل کرنے کے بعد واپس جب پلٹیں تو اپنے بستی کے جو لوگ ہیں، شہر کے جو لوگ ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، یعنی ان کے جو مسائل ہیں وہ سنیں اور ان کو شرعی طور پر بتائیں کہ دین کا اصل نقطہ نظر کیا ہے، تاکہ وہ اسی طرح اپنا وقت گزاریں اور اعمال کریں اور ان کی سوسائٹی میں دین کا چلن نظر آئے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء نے کہا یہی ہے کہ جس طرح جہاد مسلمانوں پر وقت پر فرض ہو جاتا ہے، جب دشمن چیلنج کرے یا جب دشمن ہمارے اندر گھس آئے، اور اس وقت ایک ایک مسلمان کو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اس کو مجاہد بڑھنا پڑتا ہے، بینی اسی طرح جب جہالت عام ہو یا دوسروں کے اٹیکس ہم پر ہو، وہ اٹیکس آج دیکھ لیں، آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ایک کلچرل وار ہے، وہ جو سوسائٹی کی اور تہذیب کی جو جنگ ہے جو مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے، ایسی صورت میں بھی علماء کا کہنا یہی ہے کہ ایک ایک مسلمان کو اپنی شریعت کے جو بنیادی مسائل ہیں، جس میں ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح پہچان ہے، قرآن و کتاب و سنت کا صحیح فہم ہے، اس سے مسلمان ضرور آگاہ ہو، یہ ایک ایک مسلمان کی ضرورت ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور اگر علماء موجود ہیں اور سوسائٹی میں کچھ نوجوان ایسے بھی نکل آئے ہیں جو جا کے دین کو سیکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اسے کہا گیا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے چند افراد اگر اس ضرورت کو پورا کر دیں، جا کے وہ جا کے سیکھ لیں اور سیکھ کے واپس آئیں، اور سوسائٹی کے، محلے کے یا اپنے علاقے کے افراد کی جو دینی ضرورت ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں، تو یہ سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر محلے، شہر کے افراد اس طرف توجہ نہیں دیتے، یہ ایک فرض تھا اس پر انہوں نے توجہ نہیں دی، تو پھر سب کے سب گناہگار ہوں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو اس مسلمان کو اب نہلانا، اس کو کفنانا، اس کا جنازہ پڑھنا اور اس کو دفنانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی چند لوگ ضرور ایسے اٹھیں، چاہے اس کے اپنے معاشرے، اپنے رشتہ دار ہو یا ماحول کے ہوں، وہ ضرور اٹھیں، اس کی باڈی کو نہلائیں، اس کو کفنائیں اور اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کو دفنائیں۔ اور اگر مسلمان یہ کام نہیں کرتے اور اس کی باڈی پڑی ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کا جنازہ پڑھے، کوئی نہیں ہے جو اس کو نہلائے، کوئی نہیں ہے اس کو کفنائے، تو اس کی لاش گل سڑ جائے گی، مسلمان گناہگار ہوں گے کہ ایک مسلمان فوت ہوا، اس کو سنبھالنے والے کوئی نہیں تھے. بینی اسی طرح مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ان کی اپنی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اٹھیں اور اس دین کو سیکھنے کے بعد واپس آئیں, صحیح فہم حاصل کر کے, اور پھر لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی دعا کی ہے. یہ یاد رکھیے, ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول نے ایسی دعا کی ہے جو نسل در نسل چل سکتی ہے, اور ہر بندے کی یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ کاش پیارے رسول کی یہ دعا مجھے لگ جائے. آپ نے فرمایا, نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها ثم اداها ثم اداها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. آپ نے فرمایا, اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے پھول کی طرح. بڑی بہترین دعا ہے, اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے, پھر اس کو اچھی طرح یاد کرتا ہے, پھر یاد کر کے اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کو بے نہیں جیسے سنے ویسے آگے پہنچاتا ہے. آپ فرماتے ہیں, اس لیے کہ اگر اکثر و بیشتر ہوتا یوں ہے, اس کے فائدے یہ ہیں کہ جو پہنچانے والا ہے وہ شاید اس میری بات کو اتنی گہرائی سے نہ سمجھ سکے, لیکن وہ جس کو ویسے پہنچا دیتا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی بات کو اور گہرائی سے سمجھے اور بڑے اچھے طریقے سے دوسروں کو ایکسپلین کر سکے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا, اور آپ کی اس دعا کو پانے کے لیے صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھتے تھے, آپ سے سب کچھ سنتے تھے. تو یہ ہے وہ فقہ جس کے بارے میں دین نے اتنا ہم مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کا ہر محلہ, ہر شہر, جہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی ہے, ان میں سے چند لوگ ایسے ضرور اٹھیں جو جائیں دین کی تعلیم حاصل کریں, اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, اس کی گہری سمجھ کے بعد, پھر واپس آئیں اور اپنے معاشرے کے افراد کو ان کی اس دینی ضرورت کو پورا کریں. آج سوال یہی ہے, یہ کیا واقعی ہمارے لیے اہم چیز ہے؟ ہمارے لیے اہم چیز نہیں ہے. قرآن مجید کا مطالبہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے. اسی چیز کو صحابہ کرام نے سمجھا اور اسی چیز کو اہمیت دی, اور جس کی وجہ سے ان کا ایک نام بنا, اسلام کی عزت ہوئی, ان کو ان کے کاروبار پھیلے, ان کو مختلف ملکوں کو فتح کرنے کا موقع ملا, اور اپنے اندر کے جو لوگ تھے ان پر کنٹرول کرنے کا بھی موقع ملا. یہ اصل چیز تھی, کوئی فکر نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس قسم کا پیغام یا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا, اس کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے بعد اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کیا اپنے گھروں کے باہر ہم کسی چوکی دار کو یا کسی گارڈ کو کھڑا کریں, اپنے شہروں کو بچانے کے لیے کیا ہمارے اندر کچھ ایسی فورسز ہوں جو کم از کم رات کو گشت کریں اور جا کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ آرام سے سو رہے ہیں. کبھی ایسی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ خلیفہ وقت خود نکلتے تھے اور خود جا کے مختلف خیموں میں, مختلف علاقوں میں لوگوں کو اتنا چیک کرتے کہ کیا یہ لوگ آرام سے سو رہے ہیں یا نہیں. وجہ کیا ہے؟ دین کا فہم. دین کی سمجھ جب آ گئی تو سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف دل میں آ گیا, اور پھر اس خوف کے بعد جب دین پر عمل کرنے کا موقع آیا تو انتہائی سنجیدگی سے کیا, اور دین کا ایک ایک عمل انسان کو انسان بناتا ہے, حیوان نہیں بناتا. وہ ذمہ دار بناتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو, تم اپنے کیے کے بارے میں پوچھے جاؤ گے, تم محتاط رہو, تم سے کوئی غلطی نہ ہو, تمہاری طرف کوئی شکایت کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں نہ کر سکے. یہ اصل چیز تھی. یہ دین کو سیکھنے کے فائدے ہوتے ہیں. یہ دین کی صحیح سمجھ بندہ حاصل کر لے تو اس کے یہ فائدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو ہمیں دے گئے, بڑا صاف ستھرا دین, اور الحمدللہ اس کے نمونے دنیا نے مثال کے طور پر آج بھی دنیا پیش کرتی ہے, اور یہ دور ہے خلفائے راشدین کا, صحیح دین تھا. اور اس وقت اگر کہیں کہیں فرقہ واریت نے سر اٹھایا تو دیندار لوگوں نے جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے تھے انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی, اس کو دبا دیا, اسے فتنہ سمجھا اور اس کو دبایا, ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کے آلہ کار نہیں بنے, بلکہ اپنے دینی فہم کے ذریعے سے ان کا ساتھ نہ دے کے بالکل پیچھے ہٹ گئے, اور ان کی جذباتی باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوا. یہ وہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں دور خلفائے راشدین. اس کے بعد کا جو دور ہے وہ ایک دور ہے جو مسلسل تنزلی کا ایک شکار مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے. اور اس دور کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ فقہ اسلامی سے دوری, ہماری عدم دلچسپی, ہمیں اب ضرورت نہیں دین کی, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمانوں کا گھر پیدا ہو گئے ہیں, بس کافی ہے, بس نماز پڑھ لیں, اللہ اللہ کر لیں, نجات کے لیے ہی بات کافی ہے. لیکن ہم نے کبھی نہ سوچا کہ ہمارے دشمن بڑے ہیں, ایک شیطان دشمن ہے جس نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ بہت سی خواہشات اور اس کے انبار ہمارے سامنے کھڑے کر دیتا ہے اور ہمیں دین سے ورغلاتا ہے, پرے کرتا ہے. ایک تو بڑا دشمن وہ ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ دشمن اور بھی ہیں جو اس دین کو پسند نہیں کرتے, جو مسلمان کا مسلمان ہونا پسند نہیں کرتے, جو مسلمان کے منہ سے اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتے, جو مسلمان کی شخصیت کو دیکھ کے جلتے ہیں, کڑتے ہیں, اور ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ ہم جس سمت جا رہے ہیں یہ مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کے ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے, اور یہ بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں, یہ بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں. دشمن تو ہمارے بہت تھے اور اب تو بڑھ گئے ہیں, لیکن سوال یہی ہے کہ اس دشمن کی مخالفت میں یا اس دشمن کے مقابلے کے لیے ہم نے اپنی تیاری کیا کر رکھی ہے. جس کا دامن اپنا خالی ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ آج یہی دشمن صرف اتنا دیکھ لیتا کہ مسلمان یہ ہے, یقین مانیے دشمن کو یہ جرت ہی نہ ہوتی کہ وہ معاشرے میں جا کے مختلف لوگوں کو خریدتا اور ان کو ورغلاتا اور انہیں یہ کہتا کہ تم اٹھو اور مسلمانوں کے خلاف یہ کام کرو. لیکن جس کو خریدا جاتا وہ شاید اپنی زبان سے یہ لفظ کہہ دیتا کہ ایسے لوگوں کے خلاف میں یہ کام کروں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے لوگ ہیں, یہ کھرے لوگ ہیں, ان کے معاملات درست ہیں, یہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں, کتاب کو ماننے والے ہیں, ایسے لوگ تو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے, ان کے اندر رہ کے مجھے سکون ملتا ہے, ان یہ امن والے لوگ ہیں, ان کے اندر کوئی شرارتیں نہیں. اپنے دشمن تک کے بارے میں یہ خیر خواہ رہتے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا, کو ہمارے پاس دین کی آگاہی ہو, دین خود ہم جانتے ہوں, اس کا صحیح فہم ہمیں ہو, تو ہم دوسروں کو کچھ کہہ سکیں, کچھ تو کہہ سکیں. ہم خود نہیں جانتے, بہت سے ایسے مسائل ہیں, ایشوز ہیں. اگر آپ مختلف کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں, قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں, حدیث رسول کو پڑھ کے دیکھیں, اور اس کے ٹائٹل جو عنوانات ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں, یقین مانے چھوٹی چھوٹی باتیں تک علماء نے ہائی لائٹ کی ہیں, اور بڑی عام چیزیں ہم سب کے لیے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے تو ان کو سمجھا ہی نہیں, ہم تو ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے, اور جس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ سوچ نہیں ہے پہلوں والی جو یہ سوچتے تھے کہ سب سے اہم کیا ہے اور اس کے بعد کون سی چیز اہم ہے اور اس کے بعد کون سی چیز اہم ہے. پہلے لوگ یہی سوچتے تھے سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کو اہمیت دو اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو ایک طرف کر دو. لیکن آج جو کم تر چیز ہے ہمارے اندر, انتہائی کم تر, ہم اس کو سب سے اہم سمجھے بیٹھے ہیں, اور جو سب سے اہم ہے اس کو ہم نے انتہائی کم تر سمجھ لیا ہے. یہ بھی دین کی ناسمجھی ہے, جس کے نمونے جب دنیا دیکھتی ہے تو ہم پہ بیٹھ کے ہنستی ہے. یہ ہے مسلمان, یہ ہے ان کے کام, کیا یہی دین ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. بعض شکلیں دین کی ہم ایسی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا صرف میڈیا پر دیکھتی ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے, وہ دیکھ نہیں سکتی ایسے مناظر کو. اپنے بچوں کو, عورتوں کو, نوجوانوں کو منع کرتی ہے کہ ایسی چیزوں کو مت دیکھو. یعنی مجھے خود اتفاق ہوا, ٹورانٹو میں محرم, 10 محرم کا جلوس نکلا سڑکوں پہ, زنجیریں ماری جا رہی ہیں اور پھر خون سینے پہ, سینے کو پھاڑ کے خون نکالا جا رہا ہے, سر پھاڑے جا رہے ہیں اور ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے ان کو. غیر مسلم جب اس کو دیکھتا ہے تو اپنے بچوں کو کہتا ہے یہ ہے مسلمان, یہ وحشی لوگ ہیں, وحشی, یہ ہے وہ دین. صورتحال تو یہ ہے ہماری, ہم نے تو اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا ہے دنیا کے سامنے, کوئی اچھی بات نہ وہ ہماری میڈیا پہ لانا چاہتا ہے, اور ہر وہ بری بات جو دین کو بدنام کرنے کا یا دوسروں کو, اپنوں کو ورغلانے کا ذریعہ بنتی ہے, وہ اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہوتے ہیں مسلمان. یہ نہ سمجھیاں ہم مسلمانوں میں عام ہیں. سچی پوچھئے نا تو اللہ کے بارے میں بھی ہم مسلمانوں کو صحیح پہچان نہیں, نہیں ہے پہچان. ہم نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات لے کے لوگوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں, رسول اللہ کی پہچان بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے, اس مقام اور مرتبے سے یا تو ہم نے آپ کو اٹھا دیا ہے اور آپ کو اللہ کے قریب بٹھا دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا ہے, یا پھر یہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بالکل گرا دیا ہے کہ ہم آپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے, بلکہ ہمارے لیڈرز کچھ اور ہیں, ہمارے لیڈرز کچھ اور ہیں, ہمارے امام کچھ اور ہیں, ہمارے بزرگ کچھ اور ہیں. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ غلو اختیار کیا, اور پھر اسی بنیاد پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو دیکھا جائے تو جن کی کوئی حیثیت نہیں, ان مسائل کو جو غیر اہم مسئلے ہیں, ان مسائل کو ہم نے ایمان اور عقیدے سے بھی بڑھ کر درجہ دے دیا اور کہا کہ یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں بنسبت ان چیزوں کے. ورنہ قرآن مجید کو دیکھیں, ساری کی ساری کتاب, یقین مانیے ساری کی ساری کتاب اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے اور کچھ نہیں. ضمناً بے شمار مسائل ہیں, لیکن شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ جائیں تو آپ کو ہر صفحے پر, ہر لائن میں, ہر صورت میں, ہر رکوع میں اللہ تعالیٰ کا تعارف نظر آئے گا. زور ہے اس بات پہ کہ مسلمان اللہ کو سمجھیں. سب سے اہم چیز, آج دنیا کٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے, نہیں مانتی, مرتد ہیں, ملحد ہیں لوگ, اور معلوم نہیں کیا کیا ان کے خیالات ہیں, لیکن ان سب کے باوجود اللہ سے وہ کٹے ہوئے. یہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑتا ہے, اور ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تصورات رکھتے ہیں, ہمیں صحیح پتہ نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے, یہ تھے فقہ اسلامی کا سورس. ہم نے ان سورسز کو جاننے کی بجائے آج کا جو دور ہے, آج کا دور, اس دور میں ہوا یوں ہے کہ پچھلے علماء کی محنتوں کو بھی ہم نے بیکار سمجھا. انہوں نے جو زور لگایا, جو محنتیں کی, دن رات ایک کیا, جو عبادت گزار بھی تھے, نیک انسان تھے, زاہد تھے, صحیح معنوں میں باعمل انسان, متقی لوگ, ان کی محنتوں کی ناقدری کرنے والے آج ہم لوگ ہیں. ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن اگر پرواہ ہے تو آج کل کے دور کی جو شخصیات ہیں ان کی معلومات لینا اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں اپنا آپ کو آگاہ رکھنا, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سب سے بڑا علم ہے. یہ علم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جاہل ہو جاتے ہیں اس موقع پر جب کوئی بات ہوتی ہے اسلام کے موضوع پہ تو ہماری زبان گنگ ہوتی ہے, ہم کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوتے. ایک غیر مسلم اگر مجھ سے یہ پوچھ لے, بھائی تم نماز کیوں پڑھتے ہو, میں یہ کہوں گا زیادہ سے زیادہ بھی نماز اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتا ہوں. اور بھائی ریزن بتائیے, میری زبان گنگ ہے اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں. بھائی میں اس لیے پڑھتا ہوں نماز کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں, اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے. اس نماز کو میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں کہ میں نے پہلی نماز اور بعد کی نماز کے دوران جو غلطیاں کی ہیں, میں ایک انسان ہوں, مجھ سے گناہ ہوتے ہیں, تو ان گناہوں کی معافی میں مانگ لیتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, اس کی حضور گڑ گڑاتا ہوں, اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں غور و فکر کیا جائے تو پتہ چل سکتی ہیں. لیکن اسلام کا تعارف کوئی غیر مسلم مجھ سے پوچھ رہے, میں نہیں کرا سکتا. اور آج کل خاص طور پر غیر مسلموں کے ہاتھوں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, بلکہ بانٹ چکا ہے. کوئی مسلمان شخصیت کھڑی ہوگی تو اس کے بارے میں پہلے یہی کہیں گے یہ نان شیعہ ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, وہ شیعہ ہے. پھر سنیوں کے بارے میں آگے جو تقسیم کرتا ہے وہ الگ ہے, یہ وہابی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کیا ہے, کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم واقعی ان چیزوں سے آگاہ ہیں؟ ہم ایسے لوگوں کو کوئی مسکت جواب دینے کے قابل ہیں؟ کاش کہ اس دین کو ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول سے سیکھا ہوتا, قرآن مجید سے سیکھا ہوتا, تو قرآن مجید ہمیں خود بتاتا ہے کہ جو بولنے والے ہیں ان کو آپ مسکت جواب خود دے سکتے ہیں, کیونکہ یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں اور ان کے فرقوں کے بارے میں اور ان کے مختلف عقائد کے بارے میں دین نے جو بات کہی ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں, اور ان کو یہی باتیں سنائی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیوز اور کرسچن کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا ہم مسلمانوں کو. یہ چیزیں ہم آگاہ ہوتے ہیں, ہم تو اپنے دین سے ہی آگاہ نہیں, دوسروں سے کیا کرنا؟ مقابلہ ہمارا کس سے؟ آپس کا مقابلہ ہے, آپس کا مقابلہ. اور اسی مقابلے بازی کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی سب سے بڑی خدمت ہے. میں اس کو زیر کرنے کے لیے اپنا حلقہ بناتا ہوں, اپنی جماعت بناتا ہوں, اپنا ادارہ بناتا ہوں, اپنی مسجد بناتا ہوں, اپنا مدرسہ بناتا ہوں, اور لوگوں کو کہتا ہوں دین کا کام ہے, اور لوگوں سے میں پیسے بھی لے لیتا ہوں, اور لوگ بھی جذباتی ہو کے بہت کچھ دے دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے, جس شخص نے کسی سے متاثر ہو کے دین کے لیے پیسے دیے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو تو ثواب دے گا, لیکن جو لے کے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا, سب سے بڑا اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا اور اس کی عدالت میں, اور جواب اسی نے دینا ہے. عام بندے کا کوئی قصور نہیں ہے, جواب دے وہی ہے جس نے پیسے اکٹھے کیے, اس نے ثواب کمانا تھا, کما لیا, پوچھا یہی جائے گا. یہ ساری چیزیں, ہماری کوششیں, یہ سب کیا ہیں؟ سوچنے کی بات یہ کہ پبلک کو دین کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اس مسجد سے، اس ادارے سے، اس مدرسے سے یا اس انسٹیٹیوشن سے کتنا فائدہ پبلک کو ہو رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے فائدہ اور کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ تو باتیں ہم مسلمانوں کے اپنے شعور میں ہونی چاہیے، ہم خود سمجھیں، ہم خود جانیں، ہم خود اس طرح آگے بھی بڑھیں اور پیچھے بھی ہٹیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کچھ ہو، کچھ خواہش ہو جاننے کی، سمجھنے کی، تو ہم اس کام کو آگے بڑھا بھی سکتے ہیں اور پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم میں ہر مسلمان اس بات کی ضرور کوشش کرے کہ بحیثیت ایک مسلمان میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں دین کو سیکھوں، کم از کم اتنا تو سیکھ لوں کہ مجھے اتنا تو پتہ چل جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ تو پیٹ کا معاملہ ہے نا، پیٹ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ پھر بندہ بڑا ہوتا ہے تو اس پر ذمہ داری آ جاتی ہے، اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی، ان کے پیٹ کے لیے بھی باپ کماتا ہے۔ یہ کہاں سے، کیسے میں کماؤں، کون سے ذرائع ایسے ہیں جو حلال کے ہوئے میں ان کو اپنا لوں، اور کون سے ذرائع حرام کے ہیں جن سے میں بچوں؟ کیا مسلمان کا اتنا فرض ہی نہیں بنتا؟ یہ تو بنتا ہے اور یہ تو کر سکتا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر بندے کے پاس، کسی بندے کے پاس 200 درہم ہے تو اس پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ مجھ پر کب فرض ہوتی ہے، اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور کس کس کو دینی ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں کون ہے جو ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہو؟ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ زکوٰۃ دینا تو الگ بات ہے، زکوٰۃ کے منکر ہیں، کہتے زکوٰۃ دینی نہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، پڑا ہے گھر میں خزانہ، بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے اللہ کا دیا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیا یہ ایک ایک مسلمان کا فرض نہیں؟ دین یہ نہیں چاہتا ایک ایک مسلمان سے کہ وہ مولوی بن جائے، عالم بنے، فقیہ بنے۔ ہاں، دین یہ ضرور چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ ضرور نکلیں جو دین کو سیکھیں، لیکن ہر مسلمان کو اس بات کا ضرور علم ہونا چاہیے کہ میری ضرورت کیا ہے، دین مجھ پر کیا فرض عائد کرتا ہے جس کو میں سیکھوں تاکہ میں گناہ سے بچ سکوں، حرام سے بچ سکوں، اس کام کو کر سکوں جس سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے، اس کام کو کروں جو دین مجھے کہتا ہے کہ یہ کرو، اور اس کام سے بچوں جو دین مجھے کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ اس سے بچ کے رہو۔ کیا یہ ہم سب کا فرض نہیں؟ واقعی فرض ہے، یہ فرض ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم ان سے بھی آگاہ نہیں۔ کتنے مسائل ہیں، عقیدے کو چھوڑیے، اخلاق کو دیکھیے، آداب کو دیکھیے۔ آج کون بتاتا ہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا گھر میں جب آتے ہیں تو ناک کرتے ہیں، اور جب داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو سلام کرتے ہیں؟ کون بتاتا ہے؟ اور کون یہ بتاتا ہے بیٹا ماں باپ کا یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں دن کے 3 اوقات میں تم نے اجازت لے کے آنا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ کون یہ بتاتا ہے اپنے والدین، اپنے بچوں کو کہ یہ والد ہے، یہ ماں ہے، والد کے یہ حقوق ہیں، ماں کے یہ حقوق ہیں؟ اور اپنے رشتہ دار جو ہیں ان میں کون بتاتا ہے کہ یہ بچیاں، ان سے تم نے پردہ کرنا ہے، اور ان نوجوانوں سے تم نے پردہ کرنا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہی ہے کہ ہم قائل ہوں، اپنے آپ کو آمادہ تو کریں اس بات پہ کہ واقعی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے ایسی باتوں کو، اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ بڑے بڑے مسائل تو بات کی بات ہے، یہی ہماری جہالت دوسروں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، قصوروار ہم ہیں، وہ نہیں ہیں۔ ہم ان کو ملزم مت بنائیں، اللہ کی نظر میں اگر اللہ عادل بنے، اور ہے عادل، اس نے جب انصاف کرنا ہے تو اس نے یہی پوچھنا ہے کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ کیا کرتے تھے، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں تم کیا کر کے آئے۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور توفیق دے اس بات کی کہ ہم کبھی کبھی قرآن مجید کا ذرا بیٹھ کے مطالعہ کر لیا کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیا کریں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کر لیا کریں، اور اپنے آپ کو بھی آگاہ کریں، اور اپنے جو گھر کے افراد ہیں جن میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، ہماری محفلیں ہیں، ان محفلوں میں بجائے اس کے کہ ہم فضول قسم کی لایانی باتیں کریں، کسی کو موضوع بحث بنا کے اس پر تبصرے کریں، ان محفلوں میں ہم ایسی دین کی باتیں کریں، دوسروں کو آگاہ کریں، سمجھائیں اس کو۔ ایک بندہ بھی اگر آپ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر ایک بندہ بھی تیرے ذریعے سے سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے تو یہ چیز تمہارے لیے سرخ، کئی سرخ اونٹ جو ہیں ان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے تمہارے لیے۔ اسی قیمتی چیز کو پانا چاہیے، آخرت کا کچھ ذخیرہ بھی ہم کریں۔ دنیا کے ذخیرے کے لیے تو بہت کوشش ہو رہی ہے، لیکن آخرت کا بھی تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے۔ دین کا مسئلہ ہے، ہم نعوذ باللہ کوئی مرتد نہیں ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، تھوڑا سا تو تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا کو دیکھیے کس طرح وہ اپنے تعلقات کو کس قدر چمٹی ہوئی ہے اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے سے، اپنے موٹو سے، جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو اس کے خلاف بولتا ہے اس کو جس طریقے سے بھی دبانا کے لیے وہ تیار ہے، وہ تک دبا دیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے آپ کو، کم از کم اپنے آپ کو تو بچائیں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کم از کم بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور ہم کم از کم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالی ہم سے اتنا ضرور خوش ہو کہ ہمارا انجام بہتر کر دے اور ہماری آخرت جو ہے وہ سمر جائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔